گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پر جائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔
ٹھیک، سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ ایذان محترم، بعد میں تن یاد رہے یا نہ رہے، آپ سے گزارش ہے، ہمارے بہت ہی قریبی دوست مرکزی تنظیم اعضا کے بھی رہنما ذمہ دار ہیں اور جعفری الائنس کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں، سلمان مشتبہ، 7 محرم کو عرض قلب میں مبتلا ہو گئے تھے، انجیو پلاسٹی وغیرہ ہوئی ہے ان کی، دعا کیجئے ان کے لیے، اور کہیں بھی کوئی آپ کا مومن یا مومنہ بھائی بہن مریض ہے، دعا کیجئے بحق بیمار کربلا ان سب کو شفا کاملہ واجل عطا ہو۔ ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد۔ اور دوسری گزارش جوانوں سے اور بچوں سے یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے کھسک آئیے، کیونکہ اب دیکھیے مہمانین آ رہے ہیں اور یہ گیپ اچھا نہیں لگتا، مجلس کا ماحول نہیں بن پاتا۔ اگر بزرگوں کو زحمت ہو تو میں ان سے بالکل بھی نہیں کہہ رہا، اطمینان رکھیے آپ، اور نہ کوئی طنز کر رہا ہوں۔ اللہ کیونکہ ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بزرگ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ان کے لیے زحمت کا باعث ہوتا ہے بعض اوقات، تو جوانوں اور بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ آگے بیٹھا کریں، آپ لوگ آگے آیا کریں، مت گھبرایا کریں، بھاگنا تھوڑی اٹھ کے مجلس چھوڑ کے، جب آ کے بیٹھ گئے تو سامنے بیٹھا کریں، میری تسلی ہو جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے، صرف یہ نہیں کہا، یہ تو سب کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے، جس سے پوچھیں کہیں گے کون ہے تمہارا خالق، کہے گا اللہ، کون ہے تمہارا رب، کہے گا اللہ، کون پیدا کرنے والا، کہا اللہ۔ یہ کہنا آسان ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف کہا نہیں بلکہ اس کے بعد ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی، یعنی اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، یہ جو قول کہا ہے اس کے لیے قیام کیا، اس کے لیے لڑے۔ اس کی مثال میں یوں دینا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیے آج بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ، کوئی اس کو پیچیدہ منطق فلسفے میں نہیں لے جاؤں گا، سیدھی سیدھی سی بات تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے، کہ دیکھیے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں، مثلاً ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری سرحدیں مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی جذباتی نعرہ لگے، کبھی سامراج سے لڑا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، تو فوراً آپ دیکھیں کہ تمام چینلز کے اوپر کچھ جغادری بیٹھ جاتے ہیں، کچھ منطقی فلسفی بکرات قسم کے لوگ، اور اپنے آپ کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ قابل کوئی دنیا میں نہیں۔ اب وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ بتائیے کیسے لڑا جا سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا اسلحہ، اور کتنے دن آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، آپ بھوکوں مر جائیں گے، مہنگائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، چیزیں غائب ہو جائیں گی، بجلی پہلے نہیں جو ہے وہ بھی بھاگ جائے گی، ماچس کی تیلی نہیں ملے گی، جھاڑو نہیں ملے گی، یہی ہے نا، یہی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو سامراجی طاقتیں کیسا گھیرتی ہیں، ایسا گھیر لیتی ہیں آپ کو کہ آپ کو اسی فکر میں ڈال دیں گے۔ اب اگر کوئی سامراج کے خلاف آواز بلند کرے تو کیا کہا جائے گا، کہ پاگل ہے، مجنون ہے، جنونی ہے، جذباتی ہیں، جوشیلے ہیں، بھلا ان کے نعرے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہی فرق ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، پھر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو بس اب اس تناظر میں دیکھیے واقعہ کربلا کو، اپنے موضوع کی طرف لے جا رہا ہوں، کہ اس زمانے میں معاشی نقصان، اقتصادی نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا سب سے بڑی طاقت، اور لوگ یہی کہتے رہے کہ اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کی بھلا کوئی تک ہے، نہ لڑنے والے ان کا، نہ ساتھ دینے والے، کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مدینے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ آج کی بات نہیں، یہ پوری تاریخ کا پہیہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ جب کسی نے سامراجی طاقتوں کو للکارا، اور ایسی ٹیم سامراج کے ایسے نوکر پیدا ہو جاتے ہیں جو اسپرٹ ڈاؤن کرتے ہیں، جو مورل ڈاؤن کرتے ہیں، جو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے نہیں لڑا جا سکتا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، حالانکہ لڑنے والے آج بھی لڑ کے بتا رہے ہیں کہ کتنی ہی بڑی طاقت ہو، جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑی طاقت، تو پھر اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ اب بات سمجھ میں آگے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ربنا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ جس نے یہ کہا، اس کو پھر سمجھ لیجیے گا، نہیں میں تکرار نہیں کر رہا، لیکن ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب ایک بار کہہ دیا اللہ ہمارا پالنے والا ہے اور کوئی نہیں، تو پھر ہر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، ثابت قدم رہو۔ کتنی مشہور آیت ہے، سارا سال آپ اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں اس علیہ السلام کی مجلس میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے دشمن یہ بڑی طاقت تم پہ مسلط کر دی، امتحان لیں گے کہ اس طاقت کے مقابلے میں بھاگ جاتے ہو، بزدلی دکھاتے ہو، یا عزت کی موت کو گلے سے لگاتے ہو۔ بھائی مار دیے جاؤ گے نا، مار دیے جاؤ گے، اتنی بڑی طاقت سے لوگے مر جاؤ گے، اور کیا ہوگا۔ لیکن یہی فرق ہے کہ جو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ثابت قدم رہے، تو وہ جانتے ہیں کہ ان طاقتوں سے لڑ کر مر جانا شرمندگی نہیں بلکہ عزت ہے۔ جو فرد یا جو گروہ اپنے زمانے میں شیطانی طاقتوں سے لڑا، بتا دیجئے کہ تاریخ انسانی میں وہ ذلیلوں میں شمار ہوا ہو، وہ شکست خوردہ شمار ہوا ہو۔ جناب موسیٰ چھوڑ کر چلے گئے، اس کے باوجود آج تک فاتح ہیں، جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے سے جانا پڑا، پھر بھی آج تک فاتح ہیں۔ تو بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے کہ نہیں ٹکرائے، تو ٹکرانے میں عزت ہے۔ اسی لیے حسین نے کربلا میں کہا تھا، ہے ہاتھ منا ذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، مر جانے میں، شہید ہو جانے میں ذلت تھوڑی ہے، ذلت اس میں ہے کہ ہم بڑی طاقتوں کے سامنے سر جھکا دیں، ذلت اس میں ہے کہ ہم ان کی بیعت کر لیں۔ عزت کی موت کبھی بھی ذلت کا باعث نہیں بنتی۔ تاریخ بشریت میں جس نے بھی معرکہ کیا بڑی طاقتوں کے خلاف، سامراجی طاقتوں کے خلاف، اللہ نے اس کو عزت دی کہ نہیں دی، اس کو سربلند رکھا کہ نہیں رکھا، مر تو دونوں گئے۔ جنہوں نے طاغوت کا ساتھ دیا، کیا وہ زندہ بچے؟ آپ فیصلہ کیجئے کہ جن کوفیوں نے، جن مدینے والوں نے، جن شامیوں نے، جن عراقیوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا خوف کی وجہ سے، کیا وہ زندہ ہیں آج؟ ڈر کے نہیں لڑے نا، ڈر گئے نہیں لڑے، بچے باقی پیسہ لے کے، ساتھ چھوڑ دیا پیسہ باقی بچا, وہ باقی بچے. بالکل آسانی سے سمجھا رہا ہوں میں ایک بات, کہ جنہوں نے ان طاقتوں سے, یزیدی طاقت سے ڈر کے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا, کیا وہ باقی ہیں آج؟ یا زندہ ہیں؟ ان کا مال باقی ہے؟ درہم و دینار باقی ہیں؟ یعنی چلے تو دونوں گئے نا, حسین والے بھی 72 اور وہ بھی سب چلے گئے, چاہے 72 لاکھ تھے سب چلے گئے, لیکن اللہ نے عزت کس کو دی؟ دونوں چلے گئے نا. تو بھائی یہ سوچے کہ جانا تو ہے, عزت سے جاؤں یا ذلت کے ساتھ جاؤں؟ جانا تو سب کو, ہم جتنے بیٹھے ہم میں سے کوئی باقی رہے گا؟ کوئی باقی نہیں رہے گا. کیسے جیوں؟ تو کربلا جینا سکھاتی ہے, کربلا بتاتی ہے کہ سرخرو رہ کے کیسے لیا جاتا ہے, کربلا بتاتی ہے کہ مر کر بھی زندہ رہنا کسے کہتے ہیں. تم مر جاؤ گے مگر میں زندہ رکھوں گا, یہ حسین کا اعلان ہے. تم مر جاؤ گے مگر کربلا زندہ رکھے گی. سب مر جائیں گے, جو آج طاغوتی طاقتوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ زندہ رہیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, بلکہ وہ شاید پہلے مر جائیں. مخالفین تو آج تک ڈٹے میں, صدام کی منڈیا ٹنگ گئی, ایجنٹ تھا نا ان کا, تو ایجنٹوں کو پہلے مارتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے اور مذہب کے نہیں ہوئے, ہمارے کہاں سے ہوں گے. ایجنٹوں کا انجام آپ کے سامنے ہے نا, غداروں کا انجام سامنے ہے. اتنا ساتھ دیا شیطانی طاقت کا, اب وہی جوتے برسا رہا ہے. کتنے چلے گئے تھے آپ وفاداری میں آگے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, سب کے جو کہتے جا رہے ہو ہم کرتے جائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ دوستی کام آئی اس کی نہیں, بلکہ وہ خوش ہے جو اس کا دشمن ہے. سامراج کے دشمن خوش ہیں کیونکہ ان کو یہ اطمینان تو ہے کہ ہماری دشمنی ہے, ہماری ان سے لڑائی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تھی تشریح اس آیت کی جو کرنا ضروری تھی میرے لیے. اب آئیے موضوع کو لے کر چلیں. کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا ہمیں یاد ہے, ہم قریبی عوامل پہ بات کر رہے ہیں کہ واقعی کربلا کے جو اسباب, ان میں ایک ہے قریبی عوامل, قریبی اسباب, ایک ہے بعید. قریبی عوامل کل ہم نے بتائی تھی ایک بات, کہ واقعی کربلا میں پہل حسین کی طرف سے نہیں ہوئی, بلکہ پہل کس نے کی ہے؟ اس لعنت اللہ علیہ نے, یزید نے پہل کی. اس نے بھیجا ہے خط کہ بیعت کریں یا ان کو قتل کر دیا جائے, تو پہل وہاں سے بھی یہاں سے نہیں ہوئی. اور حسین کوئی معاذ اللہ چھپ کے نہیں نکلے, پورے ہفتے تیاری کی ہے مدینے سے نکلنے کی, پورے خاندان کو تیار کیا ہے, عورتوں بچوں کو ساتھ لیا ہے, علل اعلان گئے ہیں اور مکے گئے ہیں. مکے جا کے اسی تحریک کو جاری رکھا جو امیر شام کے زمانے میں جاری تھی, یعنی حاجیوں کے درمیان خطبات. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ خطبے کی بنیاد ڈالی جناب سید شہدا نے, کہ وہ خطبہ مکمل خطبہ نہیں ہوتا, وہ خطیب کامل خطیب نہیں ہوتا جو اپنے خطبے کے دوران, اپنی تقریر کے دوران مسلمانوں کے مسائل پہ گفتگو نہ کرے. یہ کسی خطیب یا عالم کی رکھی ہوئی بنیاد نہیں, یہ بنیاد رکھی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بنیاد رکھی جناب سید الشہداء نے, آپ نے بنیاد رکھی کہ وہ خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا جس میں عالم اسلام پر بات نہ کی جائے, مسلمین کے مسائل پہ بات نہ کی جائے, ورنہ وہ تو معصوم ہے. جب ہم سیاست پہ بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیوں کی؟ لوگ کہتے تھے آپ سیاست پہ بات نہ کیجیے گا, ارے بھائی سیاسی بات نہیں ہے, یہ عین دین ہے جو میں بات کر رہا ہوں, یہ دین کی بات ہے. اگر یہ بات نہ کی جائے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دوسروں کو تو چھوڑیے, ہمارے ہی آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب یہ کیا فائدہ ریلیاں اٹھانے کا, یہ کیا فائدہ جلوس اٹھا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ امریکہ مردہ باد کہنے کا؟ تو بھائی کربلا میں کیا فائدہ ہوا امام حسین کو یزید سے لڑنے کا؟ شہید ہو گئے, آپ کے انصار بھی شہید ہو گئے, آپ کے اصحاب بھی شہید ہو گئے, بیوی بچے بیویاں بہنیں سب اسیر کر دی گئیں. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی حکومت تو نہیں ملی, انقلاب تو نہیں آ گیا, یزید کی حکومت ختم تو نہیں ہو گئی, بنی امیہ کی حکومت ختم تو نہیں ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ کچھ بھی ختم نہیں ہوا. لیکن نہیں, کون جیتا؟ جس نے سامراج کے خلاف نعرہ لگایا, یعنی جناب سید الشہداء نے بنیاد رکھی. یہ آواز جو میں بلند کر رہا ہوں حل من ناصرین ینصرونا کی, یہ جو نعرہ بلند کر رہا ہوں یزید کے خلاف, یہ آواز خالی نہیں جائے گی بلکہ قیامت تک یہ نعرہ زندہ رہے گا. اگر وہ نعرہ نہ ہوتا تو آج بھی باطل کے خلاف نعرہ نہ لگ رہا ہوتا. یہ استمرار ہے, یہ تسلسل ہے اس نعرے کا جو حسین کربلا میں شیطانی طاقت کے خلاف لگا رہے ہیں. لہذا یہ بات کم از کم شیعوں کے پوری طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب تک سامراج کے خلاف نفرت دل میں نہ ہو تشیع مکمل نہیں ہوتا، شیعیت مکمل نہیں ہوتی۔ صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ پہل یزید کی طرف سے ہوگی، حسین کی طرف سے نہیں۔ دوسرا حلال و حرام کی بات آ گئی، حلال و حرام، جس میں نے کہا تھا کہ یہیں سے بات شروع کروں گا کہ یہ حلال کو حرام کرنا چاہتا ہے، حرام کو حلال، کیا مطلب؟ اس سے پہلے ظاہری طور پہ ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا دین کا، لوگوں نے نماز پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، روزہ رکھتے بھی تھے، ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو مسلمان بن کے جاتے تھے، اندر ان کا دین کچھ بھی ہو۔ اس نے کیا کیا؟ کھلم کھلا علی الاعلان، بدکاری، شراب، جتنے افعال قبیح ہو سکتے تھے وہ کرنے شروع کر دیے۔ تارک الصلاۃ بن گیا، محرم نامحرم کی تمیز ختم کر دی اس نے۔ اب جناب سید الشہداء نے اعلان کیا کہ اپنے نانا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں ہونے دوں گا قیامت تک۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پہ دو چار منٹ مجھے بات کرنے دیجیے آج۔ یہ جناب سید الشہداء کا قول اتنا مشہور ہے کہ آج بھی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ حلال محمد تا قیامت حلال ہے، حرام محمد تا قیامت حرام ہے۔ پھر یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ پھر مرجع کو کس نے اختیار دے دیا؟ پھر مجتہد کو کس نے اختیار دے دیا فتویٰ دے دے فلاں چیز حرام یا فلاں چیز حلال کا؟ سوال آ گیا نا، تو سوال آئے گا نہیں تو جواب کیسے آئے گا؟ وہ کتاب سے لکھ کے بات دینا اور بات ہے، سامنے آ کے بات کرنا اور ہے۔ افسوس کے سامنے آج تک کوئی آیا ہی نہیں، میں تو 10 سال سے کہہ رہا ہوں بھائی آ جاؤ بات کر لو، لیکن سامنے آنے میں خطرہ ہے۔ علم کے پاس پمفلٹ رکھ کے بھاگ جانے میں بڑی آسانی ہے، مومن خود ہی اٹھائیں گے، پڑھیں گے، آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ہے وہ فتنے، فتنے آخری دور کے فتنے، اور سب سے زیادہ تشیعوں میں داخل ہو رہے ہیں اب کہ خوب فتنے، ان کو آپس میں لڑائے جاؤ، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد ٹھونکے جاؤ ان میں، کیونکہ ماشاءاللہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ کوئی بھی کوئی نظریہ لے کے آتا ہے، 50-60 اسے ماننے والے مل ہی جاتے ہیں، اس کے پیچھے چل ہی پڑتے ہیں، یا تو چوراہے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مرید مل جاتے ہیں۔ تے جائے کہ تھوڑا پڑھا لکھا ہو تو مریدوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی، جانتا ہے نہیں، کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، مذہب کا ٹھیکیدار ہے، جو وہ کہہ دے گا وہ مذہب ہے، جو وہ کہہ دے وہی مذہب ہے۔ یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے اپنی ملت میں، اور جو پورے مسلمانوں کا حال ہے وہی ہماری ملت کا بھی حال ہے۔ پیری مریدی نامعلوم اور کیا 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 کیا، مولا کائنات کو چھوڑ کے یا تو علی علی کرتے تھے یا وہ چرسی بھنگیوں کو اپنا پیر مرید بنا لیا۔ کہنے دیجئے، کوئی برائی تو مانیں گے، ویسے ہی مجھ سے لڑا کرتے ہیں، سنایا کرتے ہیں، اور دو سنا لینا، مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کریکٹر کا پتہ نہیں، کریکٹر کا پتہ نہیں، کردار کا پتہ نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، پیر بنے ہوئے اور سینکڑوں مرید بھی ہیں، اور مرید بھی وہی کہ جنہیں کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا یہ پیر اچھا ہے، قیامت کے دن اسی کے پیچھے جائیں گے، ضرور جانا اس کے پیچھے، یہی لے کے جائے گا تمہیں، ہم تو جن کو مانتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے۔ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، ہمارا کوئی پیر نہیں سوائے علی کے، ہم تو اسی کو پیر مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، سارے مسئلے اسی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے، زبان سے علی علی اور عمل میں پتہ نہیں کس کس کو اپنے آگے بنا کے رکھا ہو، جن کا عمل و عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں کرتے۔ زیادہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے تم کو، کوئی عمل و عمل کی ضرورت نہیں۔ تو علی کون سا مظلوم؟ تاریخ کا مظلوم ہے علی، کہ دشمنوں نے اس کی دشمنی میں اس کا کہا نہیں مانا۔ آپ مظلومیت تو دیکھیں میرے مولا کی، کوئی ہے تاریخ میں ایسا مظلوم کہ دشمنوں نے اس کی دشمنی میں اس کا حکم نہیں مانا، دشمنوں نے اس کی دشمنی میں اس کی اطاعت نہیں کی، اور دوستوں نے اس کی محبت میں اطاعت نہیں کی؟ کہ علی سے محبت کرنے کا فائدہ ہی کیا اگر سارے کام کرنے پڑے تو؟ یہ ایک نظریہ ہے نا آج کل، پورا نظریہ ہے کہ ماننے کا فائدہ کیا ہوا جب سارے اعمال کرنے، تو بھائی کرے گا کون؟ دشمن دشمنی میں نہیں کر رہا، تم محبت کے چکر میں نہیں کر رہے، تو مولا علی آئے کیوں تھے؟ وہ سارے احکام کس کے لیے لائے تھے؟ فرشتوں کے لیے لائے تھے، حوروں کے لیے لائے تھے، جنات کے لیے لائے تھے، کس کے لیے لائے تھے بھائی احکام؟ اس پہ کبھی سوچیے گا جو میں نے جملہ کہا کہ دشمنوں نے دشمنی میں اطاعت نہیں کی، دوستوں نے محبت کے چکر میں ہدایت نہیں کی کہ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، اگر عمل ہی کرنا ہے تو مولا کو ماننے کا فائدہ کیا؟ مسجد میں قدم نہیں رکھنا مولا کی قتلگاہ ہے، یعنی جانا خطرناک جگہ ہے۔ یہی تو فرق ہے بزدلوں اور بہادروں میں، مسجد میں صرف بہادر لوگ جاتے ہیں، وہ مومن جاتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، اور اسی لیے جاتا ہے مسجد میں کہ اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں جہاں میرے مولا شہید کیے گئے، اگر اسی جگہ میں بھی مر جاؤں یا مار دیا جاؤں تو یہ تو بزدلوں والا عقیدہ ہے کہ شہادت گاہ میں نہیں جانا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ کہ کربلا ہو یا نجف، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر جی، تو اپنے اپنے عقیدے کو پرکھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم تو جاتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں مولا کی شہادت گاہ ہے، اس سے اچھی اور کون سی مرنے کی جگہ ہے کہ ہمیں بھی وہیں سے معراج مل جائے جہاں سے مولا کو شہادت ملی۔ تو آپ اس لیے نہیں جاتے کہ مولا کو مارا گیا، ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ وہ نظریات، افکار عمومی کو منتشر کرنا، پراگندہ کرنا، بچوں کے جوانوں کے ذہنوں کو بگاڑنا، ان کو عمل کی دنیا سے ہٹا دینا۔ تو بھائی مرجع کو حق حاصل ہے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا۔ اچھا یہ کہہ کون رہا ہے جو خود کبھی عمل نہیں کرتا؟ سارے جھگڑے وہی کرتے ہیں کہ جو خود کچھ نہیں کرتے۔ کہہ لیجئے صاحب امام حسین نے اعلان کیا کہ حلال محمد قیامت تک حلال، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا، اور یہ دیکھیے مرجع صاحب نے کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ یہ تمہاری عقلوں کا فطور ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مرجع ہوتا کیا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مجتہد ہوتا کیا ہے۔ کم سے کم آج ہی کے دور میں دیکھ لو کہ جب تم قوم کے اندر فتنے اٹھانے میں مصروف ہو، قوم کو منتشر کرنے میں مصروف ہو، وہ مراجع ہیں جو پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کر کے شیعت کے سر کو بلند کر رہے ہیں، شیعت کے سر کو بلند کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے۔ تم کبھی قوم کے لیے نہیں نکلو گے، مذہب کے لیے نہیں نکلو گے، کیونکہ تمہاری ڈیوٹی دوسری ہے۔ تمہاری ڈیوٹی ہے قوم کو بھڑاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے قوم کو لڑاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے قوم کو پراگندہ کرو، تمہاری ڈیوٹی ادھر نہیں۔ تو وہ مرجع ہیں تو دفاع کریں۔ تو سنو، ایک ہوتا ہے حکم اولی اور ایک ہوتا ہے حکم ثانوی۔ حکم اولی کیا ہے؟ جب نماز کی نیت باندھ لی، اب کسی بھی حالت میں توڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے کہ نہیں؟ نہیں توڑنا۔ اگر شکیات نماز میں سے کوئی ایسا شک پیش آ جائے کہ دو رکعت ہی نماز ہے پتہ نہیں کون سی، تو اس میں بھی نماز توڑنی نہیں ہے، بلکہ رکوع کرو، سجدے کرو، بیٹھ جاؤ، تمام کرو، پھر دوبارہ پڑھو۔ یعنی وہ شخص جو نماز کو باطل کرتا ہے، تو نماز بھی باطل ایسے نہیں کرنی کہ توڑ دی، نماز نہیں توڑ سکتے، بلکہ پوری کرو، دوبارہ پڑھو۔ اسی طرح مختلف قسم کے شک، وہ شک جن کی پرواہ نہیں کرنی، وہ شک جن پہ عمل کرنا، تین قسم کے شک ہے نا۔ میں شکیات نماز یہاں بیان نہیں کر رہا، حالانکہ بیان کرنی چاہیے، مگر کہتے ہیں صاحب یہ فقہی مسائل ممبر سے بیان کرتے ہیں جی، پاگل لوگ ہیں۔ تو کہاں بیان کریں آپ، یہ ایک ایک گھر پہ جا کے بیان کروں؟ 8 لاکھ 15 لاکھ جو شیعہ ہیں ان کے ایک ایک گھر جاؤں بتانے کے لیے؟ فقہی مسائل ممبر سے نہ بتاؤں؟ مسجد میں کتنے لوگ آتے ہو بھائی نماز میں، مجھے بتا دو ذرا، بتانے چاہیے، لیکن میں نہیں بتا رہا، میں نے اشارہ کیا۔ یہ جس کو کہنا چاہیے کہ چھوٹے موٹے اہم مسئلے بتا کے آپ کو چلا جاتا ہوں، حالانکہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو مسئلے معلوم ہونے چاہیے۔ اگر 70 سال کا ہو جائے اور اسے غسل کرنا نہیں آتا ہو تو ذمہ دار کون ہے؟ بالغ ہو جائے، غسل کرنا نہ آتا ہو، ذمہ دار کون ہے؟ بچی بالغہ ہو جائے، غسل کرنے اور دوسرے مسائل نہ معلوم، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں مسئلے نہ بتاؤ، مسئلے نہ بتاؤ، مسئلے نہ بتاؤ، دین کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، خود پتا نہیں کچھ۔ تو آئیے، حکم اولی کیا ہے؟ خبردار، نماز نہیں توڑنی۔ یہ حکم اولی، کسی حالت میں نماز نہیں توڑنی۔ جب تکبیرۃ الاحرام کہہ لی، نماز پوری کرنی۔ اگر باطل والا شک بھی ہے تو پوری کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تشہد پڑھو، سلام پڑھو، پھر دوبارہ نماز پڑھو. سمجھ میں آ گئی بات؟ حکم ثانوی کیا ہے؟ نہر کے کنارے پڑھ رہے ہو، کنویں کے کنارے پڑھ رہے ہو، جھگی کے پاس پڑھ رہے ہو، آگ لگ گئی، کوئی بچہ آگ میں گرا ہوا ہے، کوئی بچہ پانی میں گرا ہوا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ نماز توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی؟ یعنی انسانی جان بچانے کے لیے نماز جیسی عبادت کو توڑ دو، نماز جیسی عبادت کو توڑ دو. یہ حکم ثانوی آتا ہے، مگر یہ وقتی طور پہ آیا، ہمیشہ کا حکم تو نہیں. جب مسئلہ ختم، مشکل ختم، حکم بھی واپس، تو یہ مرجع تقلید کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمباکو نوشی حرام نہیں، کیونکہ کوئی فقہی دلیل نہیں، اس لیے کوئی مرجع مکروہ تو کہہ سکتا ہے، مطلقاً حرام نہیں کہا. شرب تتون کے نام سے پورا فقہ میں مسئلہ موجود ہے تمباکو نوشی کا، لیکن جب مرجع یہ دیکھے کہ تمباکو نوشی کی آڑ میں برطانوی سامراج پورے ایران کی فیکٹریوں کو اور تمباکو کی صنعت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، استعماری شکل اختیار کرنا چاہتا ہے، اور جب یہ صنعت گئی، سب سے بڑی صنعت تھی ایران کی تمباکو کی، تو آدھا ایران گیا. جیسے آپ نے اپنی بڑی بڑی چیزیں دیکھے اپنے ہاتھ پیر خود ہی کاٹ لیے، تو مرجع تقلید جس کو آپ ملا کہتے ہیں، جس کو آپ مولوی کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پیتکوں کے پیچھے کیا ہے اور ہپکوں کے پیچھے کیا ہے اور واپڈا کے پیچھے کیا ہے، کہاں سے پانی بند ہوتا ہے، کہاں سے بجلی بند ہوتی ہے. آپ کو قوم میں انتشار ڈالنے سے فرصت ملے تو کچھ آپ کو پتا چلے نا. آپ کو ان کاموں سے فرصت ہی نہیں. آپ کیوں سوچے کہ سامراج کیا کر رہا ہے؟ یہ مرجع تقلید جو ایک ایک مسئلے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ سازش ہوئی، ناصر الدین شاہ قاجار نے صرف 15,000 ریال کے عوض پورا کنٹریکٹ دے دیا، جیسے یہاں کروڑوں روپے رشوت لے کے بجلی کے ٹھیکے دے دیے گئے، بھگتتے رہے پوری قوم 12 گھنٹے 20 گھنٹے بھگتتے رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہے، ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں معاہدہ ہے، انہی نے ہم سے ریٹن میں معاہدہ کیا ہوا ہے، مال لیا ہوا ہے مال. تو وہ جہاں مرجع ہوتا ہے نا، ماں یہ سب نہیں ہوتا. لہذا کیا کیا ہے؟ تو اللہ شیرازی نے فتویٰ دے دیا، فتویٰ دیا. اچھا پہلے منع کیا یہ معاہدہ نہ کرنا، بادشاہ طاقت کے نشے میں چور، سرشار نشے میں، کون مجھے روک سکتا ہے؟ اچھا جب معاہدہ کر لیا تو آگئے شیرازی نے فتویٰ دیا، آج سے تمباکو نوشی حرام. اب بتائیے آپ، اب یہ بیٹھ کے یہاں فٹ پاتھ کے اوپر کہہ رہا ہے 2 گز کی زبان نکال کے کہ مجتہد کو دیکھو، حلال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کو حلال کر دیتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اگر وہ کسی حلال کو حرام کر رہا ہے تو دین کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، مومنین کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، مومنین کی سرحدوں کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. صلوات دیجیے. بلند آواز سے صلوات بھی رائے فرما دیجیے گا. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پورا کاروبار ٹھپ، بند، تمباکو کی صنعت. بھاگ گئے برطانوی بوریا بسترا اٹھا کے. جب واپس ہوا، کنٹریکٹ واپس ہوئے، منسوخ ہوئے برطانیوں سے، ایرانیوں کے ہاتھ میں واپس لگی صنعت، فتوا واپس لے لیا، پیو آج سے جاؤ. تو قوم بھی تو ایسی چاہیے نا کہ جو جانتی ہے کہ مرجع اپنے مطلب کے لیے کوئی فتویٰ نہیں دیتا، ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے کہ ہم مشکل سے باہر نکل آئیں، ہماری مشکل مشکل نہ رہے. لیکن یہ ٹاؤٹ آج ذکر کروں گا ان ایجنٹوں کا کہ کس طرح سے وجود میں آتے ہیں یہ ایجنٹ، چند ڈالروں میں اپنے ضمیر دین بھیج دیتے. میں نے کہا نا سب مر جاتے ہیں، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن. ناموں پہ مت جائیے گا، جس نے بھی خیانت کی ہے، غداری کی ہے، تاریخ نے اس کو معاف نہیں کیا. قوموں کے ساتھ تو مر دونوں جاتے ہیں مگر ٹیپو سلطان ہیرو بن کے زندہ رہتا ہے، سراج الدولہ ہیرو بن کے زندہ رہتا ہے۔ معصوموں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے آپ، وہ جھانسی کی رانی ہو یا چاند بی بی ہو، ٹیپو سلطان ہو یا سراج الدولہ، سب مر گئے، وہ بھی مر گئے، ان سے غداری کرنے والے بھی مر گئے۔ غداروں کا نام گالی بن گیا اور دلیر ہیرو بن کے آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ اسی طرح صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ٹاؤٹ، یہ دو دو ٹکے کے ٹاؤٹ، قلم فروش، خود اپنی علمی سند ان کی کچھ نہیں پتا، کچھ ادھر کا چھڑایا، کچھ ادھر کا چھڑایا، کتاب میں ہے بھی کہ نہیں جو لکھا ہے، لیکن یہ چھاپ دو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ تو جب تقلید ہی کرنا ٹھہرا تو تجھ جیسے جاہل کی تقلید کیوں کروں؟ پرچے بٹتے ہیں نا کہ یہ پڑھا کیجئے، یوں پڑھا کیجئے، تو بات تو وہی تقلید پہ آ گئی۔ ابھی تو بکواس کر رہا تھا تو تقلید کے خلاف، ابھی تو نے پوری کتاب لکھی تقلید کے خلاف، اب میں تیری کیوں مانوں؟ تو جب تقلید کرنا ہی ٹھہرا تو زمانے کے متقی ترین شخص کو نہ دیکھوں میں کہ کون ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، کون ہے جس کا علم زیادہ ہے، کون ہے جس کی شجاعت زیادہ ہے۔ یہ تقلید ہی ہے نا کہ میں تیری کیوں مانوں بھائی، تو جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے تو میں تیری تقلید کیوں کروں؟ تو جو کہیں سے مال لے کے کتابیں اور کتابچے لکھ رہا ہے، سامنے آئے بغیر تقسیم کرا رہا ہے، تو تیری کیوں مانی جائے؟ تو مانی بجائے جب تقلید ہی ٹھہری تو میں تقلید کے لیے کس کے پاس جاؤں گا؟ جب علاج کرانا ہی ٹھہرا تو کمپاؤنڈر کیوں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کیوں نہیں؟ جی آپ کس کے پاس جائیں گے؟ نیم حکیم کے پاس جائیں گے؟ پڑوسی کہہ رہا ہے وہ پتہ نہیں پالک کے پتے پیس کے پانی بنا کے گرم کر کے پی جا، اس کو فائدہ ہوا ہوگا کبھی؟ تو اگر اس پہ عمل کیا نقصان ہوا تو گناہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں بھائی، یہ کب تھا حکیم، یہ کب تھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر؟ تو کیا کہتی ہے فطرت؟ فطرت یہی کہتی ہے کہ ہر علم کے ماہر سے رجوع کرنا۔ تو جب تقلید ہی ٹھہری تو آپ کی کیوں، پھر تقلید کے لیے میں ان کو کیوں نہ ڈھونڈوں کہ جو علم میں طاق ہوں، شجاعت میں بھی طاق ہوں، تقوی میں بھی طاق ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ہے وہ، یہ وہ حلال و حرام کا حکم ثانوی کہ ائمہ طاہرین نے بھی جہاں ضرورت محسوس کی۔ قرآن کی حرمت کتنی ہے، کتنی ہے قرآن کی حرمت؟ جب نیزوں پر بلند ہوا مولا نے کیا کہا؟ خبردار اس کو مت دیکھنا، کیونکہ اس وقت یہ فتنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تو جب قرآن کو فتنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا کچھ بدبخت ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو اہل بیت کے نام کو، سمجھ میں آ گئی بات، نہیں کر سکتے کہ مولائیوں کو دھوکہ دیا جائے اور مولا کے نام پہ ہی دیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب قرآن کے ذریعے سے فتنہ ہو سکتا ہے علی کے خلاف، قرآن کے ذریعے سے ہوا نا، کوئی میں اس میں کوئی دو باتیں ہوں تو بتا دیجئے گا مجھے۔ قرآن اٹھایا گیا نیزوں پر، مسلمان بیٹھ گئے بالکل، کیونکہ عقیدت ہے، محبت ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ تو جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے فتنہ کیا جا سکتا ہے تو اہل بیت کا نام لے کے فتنہ نہیں ہوا ماضی میں، اب نہیں ہو سکتا؟ ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا، استحصال نہیں کیا جاتا؟ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اب یہ، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ وہ حلال و حرام، یہ قریبی عوامل۔ اب آج آپ کو اور پیچھے لے کر جاتے ہیں تاکہ کڑیاں ملتی چلی جائیں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا کہ کبھی سقیفہ جاؤں، کبھی بدر جاؤں، کبھی ہو جاؤں، کبھی کہیں، نہیں، بلکہ ایک تسلسل سے چلیں گے اور انشاءاللہ زندگی رہی آخری مجلس تک یہ کڑیاں پوری ایک زنجیر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کل ہم نے کہاں سے آغاز کیا؟ رجب کے آخری ہفتے سے۔ تاریخ پہ نہ جائیے، 22 رجب کو انجام پہ پہنچا اور 6 دن کیا ہوتا، نہیں، رجب کا آخری ہفتہ رکھیے آپ، 28 رجب کو حسین چلے۔ کل ہم نے ظاہری طور پہ یہاں سے کہ یہ اسباب بنے واقعی کربلا کے، اب اور پیچھے چلے جائیں گے، آپ کو چند قدم پیچھے لے کے جاتے ہیں آج، تاکہ اب یہ سلسلہ اس سلسلے سے ملے۔ یہ تو ظاہری سبب، یزید کا بیعت طلب کرنا، امیر شام کا خاتمہ ہونا، پیچھے کیا ہوا؟ یاد رکھیے، ملوکیت کا مزاج ہے، ضروری نہیں کہ ملوکیت بادشاہت کو کہا جاتا ہو۔ پوری توجہ رکھیے گا، وقت کم ہے، تیزی سے گفتگو کروں گا، مطلب مکمل نہیں ہو سکا، کوئی بات نہیں، کل شروع کر دیں گے، لیکن یہ بہت اہم مطلب ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ ملوکیت کا مزاج، ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو تو ملوکیت کا مزاج ہے۔ ملوکیت کا مزاج کیا ہے؟ میرا مدرسہ میں نے بنایا، میری خواہش کیا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا اہل ہو یا نہ ہو، پرنسپل یہی ہوگا، کیونکہ بنایا میں نے ہے، چندہ میں نے اکٹھا کیا ہے، پیسہ میں لے کر آیا ہوں، محنت میں نے کی ہے، لہذا میرے بعد بیٹا اہل ہو یا نہ ہو، چاہے بہت سارے اہل ہوں مدرسے میں، مگر اسی نالائق کو پرنسپل بنانا ہے، اسی کو وارث بنانا۔ مسجد میری، مسجد میں نے بنائی ہے، لہذا میرے بعد میری اولاد میں جانا چاہیے۔ مذہب ہے نا، مگر مزاج ملوکیت، مزاج آ گیا نا ملوکیت کا، ٹرسٹ، میری مہمان بارگاہ میں نے بنائی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اب چاہے لڑنا پڑے، پولیس بلانا پڑے، رینجر بلانا پڑے، جھگڑا ہو رہا ہے نا، تو اگر مفادات نہ ہوتے تو علی کی طرح کہتے لے جاؤ۔ دیکھیے، بالکل تاریخ کے آئینے میں بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں کچھ آپ کو۔ اگر علی علی کرنے والے اگر علی کو سمجھتے تو جب ایسا موقع آتا ٹھوکر مار دیتے، لے جاؤ، نہیں چاہیے، ہم تو خدمت کرنے آئے تھے، ہمیں عہدے سے سروکار نہیں، ہمیں منصب سے سروکار نہیں، ہمیں متولی ہونے کا شوق نہیں، ہمیں ٹرسٹی بننے کا شوق نہیں، ہمیں پرنسپل بننے کا شوق نہیں، ہمیں خطیب بننے کا شوق نہیں، ہم تو خدمت کرنے آئے تھے، نہیں چاہتے، لے جاؤ، ٹھوکر مار دی، دے دیا۔ مزاج سمجھ میں آیا کہ ملوکیت اور امامت کا مزاج کیا ہے؟ امامت کا مزاج کیا ہے؟ ٹھوکر مار دو، فتنے سے بچاؤ۔ ملوکیت کا مزاج، صرف ملوکیت کا مزاج نہیں، ہر جگہ یہ مزاج، چاہے عالم ہو، دانشور ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، اصل میں دیکھا جائے گا کہ مزاج کیا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ امیر شام کے پاس اختیارات زیادہ تھے، اقتدار زیادہ تھا، تو اس کی خواہش بھی سب سے زیادہ عیاں ہو کر سامنے آئی، اور یہ مزاج بتا رہا ہے کہ جتنی بڑی وراثت بنتی چلی جائے گی، مزاج ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ عالم ہو یا غیر عالم، خطیب ہو یا غیر خطیب، کوئی بھی ہو، مزاج کو دیکھنا پڑے گا۔ یہی انسانیت کا مزاج آج تک دوڑ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی مزاج چل رہا ہے نا، کہ میرے بعد میرا بیٹا۔ آپ کچھ چیزیں موروثی ہیں جو شرع نے اور فقہ نے کہا کہ اولاد کو ملنی چاہیے، لیکن ادارے، ادارہ قوم کی ملکیت، لیکن کیونکہ میں نے سب سے زیادہ اس میں کام کیا، ایسا نہ ہو ہاتھ سے نکل جائے، لہذا میرے بیٹا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرے ابا، میرے چچا، میرے ماموں، میرے خالو، جتنے زیادہ گھسیڑ سکتے ہو گھسیڑ لو۔ تو ملوکیت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو امیر شام کو برا بھلا تو ضرور کہیے، مگر کوشش کیا کیجئے کہ کہیں یہ مزاج ہو تو اس سے بھی بچا کیجئے، کیونکہ یہ ملوکیت کا مزاج ہے۔ بس جب اتنی بڑی سلطنت ملی، تب ہی سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے ملوکیت۔ امیر شام کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ مزاج ہے، مزاج نظر آ جائے گا آپ کو ہر جگہ، اپنے چاروں طرف آج کے بعد آپ غور کریں گے کہ واقعی یہ مزاج موجود ہے۔ بات مسجد کی نہیں، بات مدرسے کی نہیں، بات امام بارگاہ کی نہیں، بات اداروں کی نہیں، بات ہے مزاج کی۔ اسی کا جھگڑا ہے کہ میرا کہ تیرا، میں صدر کہ تو صدر، یہی ہے نا، میں مالک کہ تو مالک، میرے بیٹے کو ملنا چاہیے، چاہے نا اہل ہو، نالائق ہو۔ لہذا امیر شام نے اتنی بڑی سلطنت اور سارے دشمنوں کو بھی تقریباً میدان سے ہٹا دیا۔ اب خواہش کیا ہے؟ ملوکیت کا مزاج۔ قیصر و کسرا کا دیوانہ، زمانے جاہلیت سے وہ محل دیکھے، تجارت کرنے جب جاتا تھا، لہذا آغاز ہو گیا شہنشاہیت کا۔ اب یہ جو محل بنائے، یہ جو اربوں روپیہ آ رہا ہے، یہ جو کھربوں روپیہ آ رہا ہے، مال غنیمت کے درہم و دینار آ رہے ہیں، ان سب کو کہاں لے کر جاؤں، کیا کروں؟ یہ بلڈنگ، یہ محل، یہ قصر، یہ شہر، یہ سلطنت جس کا سورج غروب نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ لہذا یہ ملوکیت سامنے آئی کہ حکومت اب میرے ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے بڑا آدمی بنے۔ بڑے آدمی بننا اور نہ اہل کو منصب دینا، یہ اور بات ہوتی ہے۔ لہذا وہاں سے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یزید کو اب ولی عہد بنانا، یہ پہلے اس کے دل میں تھی۔ 50 ہجری میں جب دوسرے امام کی شہادت ہوئی، پکا ہو گیا خیال، اور ماشاءاللہ۔ اور پھر وہی کل والی صورتحال ہے، دو تین برادران میرے بزرگ بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں، بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور میری آواز سے بھی نہیں اٹھیں گے کیونکہ نیند بڑی پکی ہے ان کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اچھا جناب، آگے چلتے 55 ہجری میں پہلی بار یہ مرحلہ سامنے آیا ولی عہدی کا، اور اس کا محرک کون؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ فتنہ اپنے دور کا، اور تاریخ میں اس کی بد کرداری کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اس کو کوفے کی گورنری چاہیے، اور زیر عطار ہے، امیر شام کے کچھ ملتا نہیں، لیکن دل کا حال جانتا ہے امیر شام کے، کہ اس کی زبان سے لفظ نکل نہیں رہا، مگر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا کسی طرح تخت خلافت پہ بیٹھ جائے۔ ملوکیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے دمشق کا سفر کیا، کئی دنوں بعد اس کو ملنے کی اجازت ملی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد امیر شام نے اپنی بیماری کا ذکر کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے فوراً موقع غنیمت جانا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ امیر، میرا ایک مشورہ ہے، اگر تو عمل کر لے کہ تیرے بعد تیرے بیٹے یزید کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس مملکت کا حاکم بن سکے۔ کھڑا ہو گیا امیر شام خوشی سے اپنی جگہ پہ، کہ مغیرہ تو نے کیا کہا پھر دوبارہ تھا؟ کہا امیر، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ورنہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گی حکومت۔ یعنی اشاروں میں بتا رہا ہے کہیں بنی ہاشم کے پاس نہ چلا جائے۔ فتنہ ہے نا، ہر ایک کی رب کو جانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بنی امیہ کے دشمنوں میں حکومت چلی جائے۔ لہذا بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں، ابھی طاقت تیرے پاس ہے، یزید کو اپنا ولی عہد بنا دے۔ اب یہ پکا کرنا چاہتا ہے امیر شام، کہتا ہے کہ مسلمان مانیں گے نہیں۔ کہا اس کو چھوڑ دے، یہ سب باتیں مان لیں گے، شامیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ تیرے خلاف جائیں، بصرے کوفے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب ان لوگوں نے مان لیا تو حجاز کے لوگ خود ہی مان لیں گے، ہمیں منوانا آتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ اب یہ مسئلہ چھڑ گیا، مغیرہ ابن شعبہ گیا ڈیوٹی لے کر۔ کون سی ڈیوٹی؟ اس خوشی میں امیر شام نے اسے گورنر بنا دیا، مغیرہ ابن شعبہ کو 55 ہجری میں کوفے کا والی بنا دیا۔ اب جب یہ والی بن کے گیا، اس نے 10 بزرگ اشراف، بڑے لوگ، قومیات کے لوگ، ان کو خریدا 30,000 درہم میں۔ 30,000 درہم میں خریدا، اور اپنے بیٹے موسیٰ ابن مغیرہ کے ساتھ بھیجا کہ جا دمشق لے کے جا، تاکہ یہ سب اس کے کان بھریں جا کے، کہ ہمیں صرف یزید کی خلافت منظور ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ اس لیے پس منظر بیان کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، کیونکہ واقعی کربلا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص حد تک بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے تاریخی پس منظر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سلسلے کڑیاں ملتی چلی جائیں کہ ہوا کیا، پیچھے کیا ہوتا رہا، یہ سبب کیا بنا واقعی کربلا کا۔ لہذا 10 آدمی 30,000 درہم میں خریدے گئے، شام پہنچے، موسیٰ ابن مغیرہ لے کر پہنچا ان کو، مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا، اور ان 10 نے جا کر کہا، امیر، ہم تیرے بعد سوائے یزید کے کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ 10 ضمیر فروش مشہور ہیں، قوم کے بزرگ، یہ دین فروش مشہور ہیں، قوم کے بزرگ۔ امیر شام مسکرایا، موسیٰ ابن مغیرہ کو الگ لے کے گیا تنہائی میں، کہتا ہے صحیح بتا، تیرے باپ نے ان کو کتنے میں خریدا ہے؟ وہ تو ان سب کا باپ ہے نا، امیر شام، اس کو سکھائے گا یہ مغیرہ؟ اس کو سکھائے گا؟ اس کو سکھائے گا مغیرہ؟ وہ تو سب کا استاد۔ اس نے کہا بتا، مسکرایا موسیٰ کے، صحیح پہچانا امیر، تو 30,000 درہم میں خریدا ہے ان 10 کو، کا بڑا سستا دین بیچ دیا۔ کہتا امیر شام، کہتا کہ بڑا سستا دین بیچ دیا، میں تو بہت زیادہ قیمت دینے کو تیار تھا، لیکن خیر، مغیرہ سے کہنا اپنے باپ سے کہ میں راضی ہوں، جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، مال پہنچتا رہے گا، آدمیوں میں انتشار ڈالتے جاؤ، سمجھ میں آ گئی بات، بہانوں سے مال پہنچے گا، ہیلے بہانوں سے مال آئے گا، اس کام کے نام پہ، اس کام کے نام پہ پیسہ آتا رہے گا، کام کرتے رہو، پیسہ آتا رہے گا، درار ڈالتے رہو، گروہ بناتے رہو، گروہ بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں نا، دعوتیں کرو، لوگوں کے کام کر دو، بس پیچھے پڑ گئے لوگ، اور پھر ایک نظریہ چھوڑ دو، اب خطیب ساتھ میں ہو، اس زبان کی بات کر رہا ہوں، ملا ساتھ ہوں تو پھر کیا بات ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لہذا مہم کا آغاز ہو گیا، بات چل پڑی، لیکن زبردست مخالفت، بھلا عالم اسلام یزید کو خلیفہ مانے گا، ایک ہنگامہ مچ گیا، معاویہ نے کہا مغیرہ یہ کیا کہا، اطمینان رکھ، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ جب تک حال کی بات نہ ہو ماضی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوری تاریخ آپ کو سمجھاؤں حال کے آئینے میں، 86 میں یا 85 میں ایک خبر آئی کہ امریکی بحری بیڑا کراچی کے قریب لنگر انداز ہونے والا ہے، ہوا نہیں، ہونے والا ہے، قیامت مچ گئی پورے پاکستان میں، پورا پاکستان باہر نکل آیا کہ امریکی بحری بیڑا کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز نہیں ہونے دیں، یہاں تک کہ شہید مظلوم شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کا بیان مجھے اچھی طرح یاد ہے، 85 کی غالباً بات ہے، کہ ہمارے جوان اس بحری بیڑے کو اپنے خون کے سمندر میں غرق کر دیں گے، بحری بیڑا وہاں سے واپس پلٹ گیا، یہ انہی نے پہلا کنکر پھینک کے دیکھا تھا کہ طاقت کتنی ہے، ان میں جان کتنی ہے، مخالفت کتنی ہوگی، کہاں سے ہوگی، کس کس طرح سے ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، آج امریکہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کے جہاز دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ کراچی پورٹ پہ قبضہ ہی ان کا ہے، سارے ان کے جہاز ہیں، جو ہمارے وہ بھی ان کے، ہوائی جہاز ہو یا پانی کے جہاز ہو سب ان کے ہیں، ساری چیز ان کی، زمین ان کی، فضا ان کی، پانی ان کا، سب کچھ ان کا، اب کوئی چیخ رہا ہے، اب کہتے ہیں مارو نہیں، خدا کا واسطہ نہیں مارو، اور وہ بھی معاہدے کے تحت کہتے ہیں کہ بھیا کہنے تو دینا، ہم کون سا جواب دے رہے ہیں، ہمیں کہنے تو دو کہ بھائی ہم پر حملہ نہ کرو، تو نوبت کہاں تک آ گئی، وہ کیا وقت تھا، یہ کیا وقت ہوا، یعنی 30 سال میں آپ نے دیکھا کہ رائے عامہ کتنی کمزور پڑ گئی، کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا کمزور محسوس کرنے لگے کہ نہیں جی اب کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، حالانکہ اسی طاقت کے خلاف اتنے زور سے آواز اٹھی تھی کہ اس کا بحری بیڑا واپس بھاگ گیا تھا، یہاں پہ آئی ہی نہیں تھا، یہ ہوتی ہے افکار عمومی، لہٰذا آپ سمجھ میں آئی بات جو بتا رہا ہوں، کہ پہلے چھیڑ دیا گیا موضوع کو، 1 سال تک چلتا رہا، اب اس زمانے میں پروپیگنڈے کا ذریعہ کیا ہے، آج ہے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس زمانے میں سب سے بڑا میڈیا تھا مسجدیں، مسجد، مسجد کا خطیب خطبہ دیتا ہے، ریڈیو تو نہیں نا، ٹی وی نہیں، اخبار نہیں، مسجد، بس مسجد کے خطیب کے پیچھے پبلک ہے شہر کی، اور یہ خطیب مقرر کون کرتا ہے، شہر کا والی، اور شرائط کیا ہیں، جو باتقوا ہو، عادل ہو، ایماندار ہو، اس کو امام بناؤ، اب مغیرہ ابن شعبہ نے دعو پھینکا، کہا کہ ان کو خرید، خطیبوں کو خرید لے، خطیبوں کے وظیفے مقرر کیے گئے، شرائط رکھی گئیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں امیر شام کے ساتھ یزید کا بھی ذکر کرو، جس نے نہیں مانا نوکری ختم، جگہ خالی، اور دوسرے مولوی تیار بیٹھے، اس مولوی کو نکالو، مجھے پیش امام بناؤ، ہے کہ نہیں، میں امیر شام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کوئی برا نہ مانے میری بات کا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جی عربی آتی ہے نہیں آتی، فارسی آتی ہے نہیں آتی، اردو آتی ہے نہیں آتی، نکاح پڑھانا جانتا ہے نہیں جانتا، طلاق کے مسائل جانتا ہے نہیں جانتا، پبلک کو اس سے کیا، پبلک کہتی ہے ہمارا مسئلہ حل کر دو، لکھ کے دے دو، ہمیں اس کو بھی لکھ دیا، اس کو بھی لکھ دیا، اس کو بھی لکھ دیا، مصیبت ہو گئی دین کی، اب کیا ہوا کہ پگڑیاں اچھل رہی ہیں علماء کی، کیونکہ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ مولوی ہے کہ نہیں, یہ دو نمبر ہے, تین نمبر ہے, چار نمبر ہے, ہے کیا یہ, یا اس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے, چھ مہینے کم میں رہ کر آ گیا, ابا قبا پہن لی, تحفۃ الاحباب تو ہر گھر میں ہے ہی, آپ کون سا پوچھ رہے ہیں کہ نکاح صحیح پڑھا رہا ہے کہ غلط, یہ طلاق صحیح ہو رہی ہے کہ غلط, تو ہے نا ایسے آج بھی ہیں. تو اب سمجھ میں آئی کہ اب جگہ خالی ہوتی چلی گئی, چار چار مولوی لائن میں, ہمیں رکھ دو, ہمیں رکھ دو, ہمیں رکھ دو. اب جو زیادہ شرائط مانے گا, کاش آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ جائیں جو کچھ ملک میں اور بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے, اسی کو منصب دیا جائے گا جو پہلے والے سے زیادہ شرطیں مانے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. جی ہے نا, یہی ہے. نہ مانے کچھ لوگ مجھ سے سیاسی اختلاف کر سکتے, کریں, میرا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے. ویسے بھی سنا ہے کہ جمہوریت مرید آ رہی ہے, شاید یہ آنے والی ہے, یہ آ گئی ہوگی, تو اس لیے سب کا اپنا اپنا رائٹ ہے, میں بھی اپنا رائٹ استعمال کر رہا ہوں. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. جی ہے نا ایسا. لہذا ملاؤں کو خریدا گیا, خطیبوں کو خریدا گیا, ہر ممبر سے جب ایک بات ہوگی تو آخر لوگوں کے دماغ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے, لوگوں کے ذہن منتشر ہوں گے نہیں ہوں گے, ایک پمفلیٹ, دوسرا پمفلیٹ, تیسرا پمفلیٹ, ایک کتاب, دوسری کتاب, چوتھی کتاب, پانچویں کتاب, تو بھائی کچھ تو اثر ہوگا نا, بس وہی ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا, افکار عمومی تقسیم ہو گئے کہ بھائی عالم دین مولوی یہ بات کر رہا ہے تو صحیح ہوگی. اب اہل بیت تو اپنی مرضی سے کوئی خطیب نہیں رکھ سکتے, کوئی عالم نہیں رکھ سکتے نا, لہذا یہاں سے مہم شروع ہوئی. 55-56 ہجری میں عروج پہ پہنچی, 58 ہجری میں اس نے مشاورتی اجلاس طلب کیا امیر شام میں. یہاں پہ بات کو ختم کروں گا بس آج, یہ بات پوری کر کے. مشاورتی اجلاس یعنی علماء اور مشائخ کا اجلاس, پوری مملکت اسلامیہ سے تمام بڑے بڑے علماء اور شخصیات کو جمع کیا گیا. یہ علماء اور مشائخ سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا, اس میں سب کے سب بکاؤ مال نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں کہ بھئی شاید کوئی کام کی بات ہو. میں کبھی نہیں کہا, میں اپنے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں ان میں کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کام کی بات کر سکیں. یہ اور بات کہ وہ کام کرنے کی بات کر ہی نہیں سکتے, وہاں وہاں تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے. وہاں اتنے سارے علماء کو ایک حکمران نصیحت کر رہا ہوتا ہے, اس کو خود اپنا پتہ نہیں اسے کیا کرنا چاہیے, وہ علماء کو بتا رہا ہوتا ہے کہ علماء یہ کریں, علماء یہ کریں, اور علماء بکری کی طرح منہ ہلا رہے ہوتے ہیں, بزے اخفش کی طرح گردن ہلا کے ہاں میں ہاں کر رہے, ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. وہ بتا رہا ہے, جو شرابی کبابی بدکار حکمران ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ علماء کو یہ کرنا چاہیے. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ تو کیا کیا امیر شام نے, پوری اسلامی ملک سے ان بزرگوں کا, اشرافیہ کا اجلاس بلایا, مگر اس میں بھی چھانٹ کے لوگوں کو بلایا گیا. کچھ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی کہ یہ آ گئے تو معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا, جیسے جناب سید الشہداء کو نہیں بلایا گیا, اور بہت سارے افراد جن کو دعوت نہیں دی گئی. سینکڑوں کی تعداد میں اشرافیہ جمع ہوئی. اس سے پہلے اس نے زہاق ابن قیس فہری کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھ دوران اجلاس تو یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ چھیڑ دینا, اور تیری تائید یہ چار آدمی کریں گے. پہلے اے ٹیم تیار کی, پھر بی, پھر سی. کہا تو یہ مسئلہ چھیڑنا, اور پھر ادھر سے جیسے سیٹنگ ہوتی ہے نا میٹنگ میں, پہلے طے کر لیتے ہیں لوگ کیا کرنا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں میٹنگ کی میٹنگ کھیلیں گے, میٹنگ آئے کھیلیں گے, آ جائیے. اب ہم میٹنگ کھیلنے چلے گئے, اب ایک نے کھڑے ہو کے ایک بات کی, وہاں سے اس نے تائید کی, وہاں سے اس نے, وہاں یہ سب پہلے سے سیٹنگ. یہ سارے کھیل وہی مکار امیر شام نے شروع کیے تھے, آج تک جاری ہیں. سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم بے وقوف ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں. پہلے سب کچھ طے ہو گیا, پھر بلا لیا, آؤ میٹنگ, میٹنگ کھیلنا ہے, آ جائیے فلاں ہاؤس میں, اور فلاں ہاؤس میں آئیے, میٹنگ رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے, چائے پانی کی میٹنگ ہے, آپ تشریف لے آئیے. ہو چکا ہے سب پہلے سے طے, سب کچھ ہو چکا, اب آئیے. وہ چار افراد جو تائید کریں گے وہ چاروں خطیب, خطیب سے مراد یعنی اس وقت امام کو خطیب کہا جاتا تھا, پیش امام, کیونکہ وہی خطیب ہوتا تھا, وہی خطبہ دیتا تھا, اور وہی نماز پڑھاتا تو خدا نہ کرے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے اس لفظ خطیب سے، خدا نہ کرے، تکرار کر رہا ہوں بار بار، کوئی اس غلط فہمی کو نہ لے کر جائے۔ اس زمانے میں خطیب کسے کہا، آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیش امام ہوتے ہیں اور جو سنبھالتے ہیں معاشرے کے دینی مسائل کو، ان کو کہا جاتا تھا خطیب، ایوہ الخطیب، موجود ہے کہ نہیں امام سجاد کا وہ جملہ، ایوہ الخطیب، جو آپ نے کہا تھا خطیب کے لیے، یعنی وہی جو پیش امام تھا یا جو بھی تھا۔ تو اب یہ چار خطیب تیار ہوئے، عبد الرحمن ابن عثمان فزاری، یہ پہلا خطیب تھا، یہ دمشق کا خطیب تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ تائید کرے اس کی۔ دوسرا خطیب ثور ابن معین سلمہ، یہ دوسرا خطیب تھا، اس کو الجزیرہ سے بلایا گیا تھا، یہ بھی اپنے زمانے کا مشہور قوت بیان رکھنے والا شخص تھا۔ تیسرا شخص عبداللہ ابن مساعدہ، یہ تیسرا خطیب تھا، بصرے سے بلایا گیا تھا، یہ اس کی تائید کرے گا۔ چوتھا عبداللہ ابن عسام اشعری، یہ چاروں اپنے دور کے نامور خطیب، کہ جب یہ تقریر کرتے تھے تو لوگوں پہ سکتہ طاری ہوتا تھا، اس طرح کے خطیب۔ ہاشمی خطیبوں کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ ہے، ہاشمی خطابت، لیکن خطیب تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ، باطلوں کے پاس بھی، باطل قوتوں کے پاس بھی خطیب تو ہوتے ہیں نا، بات کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی تقریریں کیسٹوں پہ، اس پہ اس پہ سب جگہ آتی رہتی ہیں، ٹی وی چینلز پہ، اس پہ خطیب تو ہیں۔ تو ان کو جمع کیا گیا چار کو، پھر ایک بی ٹیم تیار کی گئی یزید ابن مقنع کی سربراہی میں، کہ جب یہ چار اپنی تقریر کر چکے ہیں، کوئی مخالفت کرے تو اب تمہارا نمبر، اب تم شروع ہونا، یعنی ساری سیٹنگ کر لی۔ اب زہاک ابن قیس فہری نے اس مجمع میں خطاب کیا، اے امیر المومنین، مسلمانوں کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ معلوم کل کس غزوے میں آپ شہید ہو جائیں، کسی غزوے میں گیا ہوتا تو شہید ہوتا نا، جس غزوے میں گیا اسے بھاگا ایسا تھا، خیمے سے پیچھے سے نکل کے جناب مالک اشتر کے خوف سے بھاگا تھا نکل کے، تو غزوے میں جائے گا تو شہید ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے ہونا چاہیے۔ پھر اس نے فضائل گنانے شروع کیے، کیا آپ کا بیٹا یزید، اس کے محاسن کیا، اور یہ فضائل سن سن کے امیر شام حیرت اور تعجب سے اسے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ ختم کرتا ہے کان میں کہتا ہے کہ کمبخت، یہ کچھ تو میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تو یزید کے بارے میں کہہ دے، اتنا بڑھا دیا تو نے، یعنی ایسے ایسے اس کے پاس ضمیر فروش اور دین فروش موجود تھے، کان میں کہتا ہے کمبخت، یہ تو میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دے، کہتا ہے تو میرا آقا، میں تیرا غلام ہوں، تو نے مجھے مال دیا ہے، مال کا پورا پورا حق تو ادا کروں، تو جو جس کی کھاتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں، امام زمانہ کا صدقہ کھا رہے ہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کبھی اپنے دین سے، اپنے امام سے، اپنے مذہب سے خیانت کر جائیں، اللہ اس سے پہلے موت دے دے، ہماری تو دعا یہی ہے، تو ہمیں اس الزام کی کوئی پرواہ نہیں بھائی۔ تو آپ یہ دیکھو حمایت کس کی کر رہے ہیں، اگر کھا کسی کی رہے ہیں، حمایت کسی کی کریں پھر بات کرو، ہم تو جس کی کھا رہے ہیں اسی امامت کی حمایت میں ہماری زبان بھی چل رہی ہے، اسی تشیع کی، اسی ملت کی، اسی شیعت کے دفاع میں ہماری زبان بھی چل رہی ہے نا ایسا؟ تو وہ بدبخت کہتا ہے تو جو جس کی کھاتا ہے اس کی حمایت کرتا ہے، کہتا تیری کھا رہا ہوں۔ اب جیسے اس نے بات ختم کی، عبد الرحمن ابن عثمان ثقفی کھڑا ہوا، تو اس نے تائید کی کہ سوائے یزید کے کوئی خلیفہ بننے کے قابل نہیں، آدھے ایک گھنٹے کا خطاب ہو گیا۔ اب دربار حیران، وہ ابھی خاموش ہوا، عبداللہ ابن مساعد فزاری کھڑا ہوا، اس نے خطاب کیا، وہ بیٹھا، ثور ابن معین سلمہ کھڑا ہو گیا، اس نے ایک گھنٹے کی تقریر کی، مبہوت کر دیا پورے آنے والوں کو، جتنے بھی آئے تھے۔ دوسرے چوتھے نمبر پہ عبداللہ ابن عسام اشعری کھڑا ہوا، اس نے خطابت کی، اب پورا ماحول ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اتنی خطابتوں کے بعد عراق سے آئے ہوئے احنف بن قیس ایک شخص کھڑا ہوا، کیا بکواس ہے یہ، کیا کرتے ہو، کیا ایسے خلافت طے ہوتی ہے، کیا اصول تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی وہ اصول جو خود بنائے تھے بڑوں نے، کم سے کم ان پہ تو قائم رہو، نہ پہلے نے وارث بنایا، نہ دوسرے نے وارث بنایا، نہ تیسرے نے بنایا، نہ چوتھے نے بنایا، وہ الگ بات ہے کہ امامت کا سلسلہ الگ ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہم تاریخی جملوں کی بات کر رہے ہیں، جو اس کے تاریخی جملے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، گرفت نہ کر لیجیے گا کہ امام نے تو بنایا تھا تو وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ بنایا تھا. امامت کا سلسلہ ہی ایسا ہے کہ ہر امام دوسرے امام کی نشاندہی کر کے جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں تاریخی جملے کی, جو اس نے کہا کہ کسی نے جو کام نہیں کیا وہ تو کام کیسے کر رہا ہے. ادھر اس نے یہ کہا, بی ٹیم کھڑی ہوئی یزید ابن مقنع کہ اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین معاویہ ابن ابی سفیان, آپ ہمارے امیر ہیں اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید ابن ابو سفیان یزید ابن معاویہ ہمارا امیر ہے, اور جو یہ نہیں مانے گا اس کے لیے ہماری تلواریں. اب مسکرا کے, اب اس کی حمایت میں, اور جو پہلے سے تیار تھے وہ کھڑے ہو گئے سب یزید ابن مقنع کی حمایت میں. اب مسکرا کے امیر شام نے دیکھا احنف بن قیس کو, اب تیرا کیا خیال ہے, اب تیرا کیا خیال ہے؟ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اخاف اللہ کذبتو واخافککم صدقتو, جھوٹ بولنے سے اللہ سے ڈر لگتا ہے, سچ بولتا ہوں تو تجھ سے ڈر لگتا ہے. جھوٹ بولنے سے اللہ سے ڈرتا ہوں, سچ بولتا ہوں تجھ سے ڈر لگتا ہے. بھائی ہم نوکر آدمی, یہ جواب ہے اس کو, بھائی ہم نوکر ہیں تیرے, جو تو کہے گا مان لیں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا نوکر پیشہ کے, باب کیا کریں بھائی, نوکری بچاؤ, بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے, تو باب نوکر ہیں جو سر اب طے کریں گے. اب یہاں سے سازش کا آغاز, بس یہاں ختم کر رہا ہوں, یہی سے کر اس تاکہ تسلسل برقرار رہے گفتگو کا, اس تاریخی گفتگو کا, یہی سے کل آغاز کریں گے, بالکل اسی موڑ سے, کہیں نہیں جائیں گے. یاد رہے ہم کو کہاں پہ ہم بات چھوڑ, کیونکہ وقت اب اجازت ہمیں نہیں دیتا. چند جملے مصائب کے آپ کے لیے اور زحمتوں کو تمام. تو یہ ایسے نہیں ہوا, بلکہ ایک کڑی ہم نے کل بتائی, قریبی عوامل ایک آج ہم نے شروع کیے, ابھی ختم نہیں ہوئی. عوامل بعید ابھی آخر تک جائیں گے, سقیفہ تک جائیں گے, بدر تک جائیں گے, کیونکہ یزید کا مطمع نظر کیا ہے کہ بدر و احد کے مقتولین کا انتقام لیا جائے, حسین سے اولاد علی سے انتقام لیا جائے. انتقام لیا, اپنے زعم باطل میں اس نے انتقام لے لیا, شہید کر دیا حسین اور اصحاب حسین کو, حسین اور انصار حسین شہید کر دی. اسیروں کا قافلہ بھی چلا گیا. حکم کیا ہوا تھا؟ حکم یہ ہوا تھا کہ ان کو بازاروں سے لایا جائے, جس کے سبب سے ایک دن کربلا میں ٹھہرایا گیا تھا تاکہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی گھروں میں نہ رہے, سب بالا خانوں پہ آ جانا, کوٹھوں پہ آ جانا, باہر آ جانا, تاکہ دہشت بٹھائی جائے ایک, اور احانت کی جائے دوسرا مقصد. اب جب یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوا بازار کوفہ میں, تو ایک اشدہام ہے, بیبیوں نے کہا کہ جن نیزوں پر سر ہیں ان کو آگے لے جاؤ, تاکہ لوگوں کی توجہ نیزوں پر ہو, سروں پر ہو, لوگوں کی نظریں ہماری طرف. جیسے ہی یہ معلوم ہوا حکم آ گیا کہ نیزوں کو ناکوں کے درمیان میں رکھو, تاکہ جو سروں کو دیکھے وہی بیویوں کے سروں کو بھی دیکھے, جو نیزوں کو دیکھے وہ ناکوں کو بھی دیکھے. اور رسول زادیاں فریاد بلند کر رہی ہیں پشت ناکا سے کہ نانا جان آئیے دیکھیے آپ کی عطرت کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے. ایک اشدہا تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم, سب سر نیزوں میں بلند ہیں مگر ایک سر ایسا ہے جو گھوڑے کی گردن میں. کسی نے حیران ہو کر پوچھا سپاہیوں سے کیا بات ہے, سب کے سر تو نیزوں پر ہیں, یہ سر حیوان کی گردن میں کیوں؟ کہا اسے جب نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے یہ نیچے گر جاتا ہے. کس کا سر ہے؟ کہا حسین کے سپہ سالار علم بردار عباس. جانتے ہیں کیوں؟ شہادت کے بعد بھی عباس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نیزے پر میرا سر کسی مقام پہ حسین کے سر سے بلند ہو جائے, اور شاید دوسرا خوف یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیزے کا رخ پھر جائے اور ناکوں پر سیدانیوں کے کھلے سروں پہ میری نظر پڑ جائے۔ قافلہ جا رہا ہے، بازار سے گزر رہا ہے، ثانی زہرا کے کانوں میں ایک آواز آئی، حسین حسین حسین۔ ذرا سے بال ہٹا کر دیکھا، چہرے سے کوئی بیوی ہے جو پکار رہی ہے اپنے بچے کو۔ پوچھا حسین، زینب کس حسین کو پکارتی؟ کیا میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، اژدہا میں کھو گیا، ہجوم میں کھو گئے؟ زینب فرماتی ہیں، جا، تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا، وہ گھر چلا گیا۔ یہ بی بی دوڑی دوڑی گھر آئی، دیکھا بچہ بستر میں منہ دے کے رو رہا ہے۔ میرے لال، تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، رونے کا سبب؟ کہا اماں، میں کیسے ان قیدیوں کا تماشا دیکھتا کہ جن میں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے سر نیزوں پر تھے، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے سر نیزوں پر تھے۔ اماں میں کیسے، اور میرے رونے کا سبب یہ بنا کہ میں نے اتنا چھوٹا سا سر دیکھا تھا جو 6-7 مہینے سے زیادہ تھا۔ اماں، کیا اتنے اتنے سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جنگ لڑ سکتے ہیں جن کو مار دیا جائے؟ اماں، ایک اور میرے رونے کا سبب یہ بنا کہ تو نے میرا نام حسین رکھا ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین کا سر ہے وہ جو سب سے بلند نیزے پر، ایک سر جو سب سے بلند نیزے پر تھا اس کو کہہ رہے تھے۔ گھبرا کے یہ بیوی کہتی ہے، خبردار، یہ نام منہ سے نہ نکالنا، یہ میرے آقا زادے حسین کا نام ہے، حسین ابن علی، علی کے بیٹے کا نام ہے۔ کہتے ہیں، اماں لوگ یہی تو کہہ رہے تھے کہ علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا بیٹا حسین کا، چپ ہو جا، تو ہمارے رسول کا نواسا ہے۔ کہتے ہیں، اماں خدا کی قسم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا۔ اماں دیکھ، کہیں وہی تیرا حسین تو نہیں مار دیا گیا؟ چادر سر پہ لی دوڑی، پیچھے پیچھے بچہ بھی دوڑا۔ اب جو لوگوں سے پوچھا تو تصدیق ہو گئی کہ حسین ابن علی، فاطمہ کا حسین قتل کر دیا گیا۔ سروں کو دیکھ رہی ہے، پہچانے کیسے؟ سب چہرے تو لہو میں غرق ہیں۔ آئی ایک جوان کے پاس جو زنجیروں سے جکڑا ہوا، توپے خاردار گلے میں، آ کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تعارف کرایا سیدھے سجاد نے، علی ابن حسین، حسین کا بیٹا علی ہوں۔ قدموں میں گر پڑی، شہزادے، اے میرے وقت کے امام، شہزادیاں کہاں ہیں؟ زدرے جھکائے جھکائے سیدھے سجاد نے کہا، ارے یہ جو ناقے ہیں ان میں کسی پہ زینب ہیں، کسی پہ ام کلثوم، کسی پہ میری ماں ہے، کسی پہ میری بہن ہے۔ وہ جلدی جلدی آئی ناقوں کے پاس، ایک ایک ناقے کے پاس ٹھہرتی ہے، پکارتی ہے، ارے تم میں کوئی زینب ہے؟ تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ تم میں کوئی ام لیلا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتی بیوی۔ جب بہت دیر تک جواب نہیں ملا تو ایک ناقے کے پاس آ کے کہتی ہے، تمہیں اپنے مقتول کی قسم دیتی ہوں، تمہیں اسی حسین کی قسم دیتی ہوں، بتاؤ تم میں زینب کون ہے؟ اب زینب سے نہ رہا گیا، ذرا سے بال ہٹا کر کا ام حبیبہ، کہا تھا نا کہ ہم کوفی آئیں گے تو پہچان نہ سکے گی۔ سر پیٹ لیا ام حبیبہ نے، اے شہزادی، یہ کس عالم میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ رونا شروع کیا کہ ام حبیبہ، گریے کو چھوڑ، ماتم کو چھوڑ، ایک احسان کر سکتی ہے تو کر دے، ارے جلدی سے کچھ چادریں لا کر ہم کو دے دے۔ ام حبیبہ دوڑی دوڑی گئی، ابھی چادریں سر پر پہنچی نہیں تھی کہ لائنوں کے نیزوں نے چادروں کو کھینچنا شروع۔ لعنة الله على القوم الظالمين۔ سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بس ایک دعا آپ سے چاہ رہا ہوں بیماروں کے لیے۔ ہمارے بہت اچھے دوست سلمان مشتبہ، جو تنظیم عزا کے بھی مرکزی رہنما ہے، جعفری الائنس کے بھی رہنما ہیں، وہ عارض قلب مبتلا جو پلاسٹی ہوئی ہے ان کی، ان کے لیے اور آپ کا کہیں بھی کوئی مریض مومنہ یا مومنہ ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ بہت بیمار کربلا، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ۔